در حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات
اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجهم بر علی و اولاد علی صلوات اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجهم.
خوشنودی ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجہ.
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
اللهم صل علی محمد و
جل فرجہ. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع صلوبنا مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک ہی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، اور ہماری دعاؤں کو بے ایک وقت مختلف جگہوں کے اوپر ہم بیٹھ کر مختلف زبانوں میں مختلف مکانات پر اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کے لیے کسی کی بھی صدا مشتبہ نہیں ہوتی۔ خداوند عالم نے ہم پر احسان کیا ہے، اس کا یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہر لمحے ہماری ہدایت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے، اور ایک لحظے کے لیے بھی انسان بغیر ہدایت کے نہیں رہتا۔ 124,000 انبیاء کے بعد سلسلہ ہدایت ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے جاری رہا، اور آج بھی ہمارے درمیان پروردگار عالم کا ایک ہادی برحق، امام مہدی، امام ہادی، امام حجت، امام اثر، گرو بھیجے گا۔ ثم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ موجود ہیں ہمارے وقت کے امام، اور ہم ان سے ایسے ہی فیض حاصل کر رہے ہیں جیسے بادلوں میں چھپے ہوئے سورج سے زمین والے مستفیض ہوتے ہیں۔ خواتین گرامی، ائمہ اطہار علیہ السلام، اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ انسان کے پاس بہت سی نعمت ہے، ہمارے پاس کھانا ایک رزق نعمت، لباس نعمت، اولاد نعمت، والدین نعمت، اسی طرح سے دنیا میں بے شمار نعمات ہیں جن سے ہم روز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے، لیکن اگر یہ سوال رکھا جائے کہ ان سب نعمات میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، ہر شخص اپنی ذہنیت، اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کے مطابق یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ اگر کوئی قیدی ہے تو وہ کہے گا آزادی سب سے بڑی نعمت، جو بے اولاد ہے اس کی نگاہ میں شاید اولاد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو، جو بیمار ہے اس کی نگاہ میں شاید صحت اور شفا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو، کیونکہ جو جس چیز سے محروم ہے اس کو اسی چیز کے نہ ہونے کا غم ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور ان کے ہونے کا وہ درک نہیں کرتا، اور جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، اس کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے، اور ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام ہے۔ درود بھیجے گا۔ اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ائمہ کی نعمت کے اوپر لوگوں نے کیسے شکر ادا کیا، ہر معصوم کی نعمت کو وصول کیا۔ کس کے لیے بھیجی تھی نعمت؟ یہ نعمت لوگوں کے لیے بھیجی تھی تاکہ ان کو ہدایت دیں، ان کو راستہ دکھائیں کہ کیا صحیح چیز ہے، کیا غلط ہے، کیا سچا راستہ، کون سا راستہ سچا راستہ ہے، کون سا راستہ غلط راستہ ہے۔ عوام کو ہدایت کرنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے لیے ائمہ معصومین کو بھیجا، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ اب اس نعمت کا لوگوں نے شکر کیا یا کفران نعمت کی؟ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اس سوال کا جواب قرآن کریم خود دے رہا ہے۔ پروردگار عالم اس سوال کا جواب سورہ قصص کی 5ویں آیہ کریمہ میں دے رہا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ جس آیت کو سب نامۂ کلام بنایا، اس میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا جن کا حق زمین والوں نے غصب کیا ہے، جن کو زمین والوں نے کمزور کیا ہے، جن کے مرتبے اور منزلت کو زمین والوں نے نہیں سمجھا، ان کے منصب سے گرانے کی کوشش کی ہے، ہم ان کو زمین کے اوپر قدرت اور طاقت دیں گے، ان کو قوت بخشیں گے، وہ اپنا امام اور وارث قرار دیں۔ یعنی اب تک نہیں ہوا کہ امتیوں نے ائمہ کی قدر کی ہو، ائمہ کی نعمت کا شکر بجا لائے ہوں، پروردگار عالم کی اس نعمت کا حق ادا کیا ہو۔ جو فرائض لوگوں کے اماموں کے متعلق تھے، ہر امام کا ایک حق ہوتا ہے اپنی امت کے اوپر، امت کے لیے لازمی ہے، امت کا فرض ہے کہ وہ امام کے حق کو سمجھے، امام کی ذات کو اپنی ذات سے زیادہ اہم سمجھے۔ الرسول اولی بانفسکم، رسول تمہاری نفس سے تمہاری ذات پر اولویت رکھتے ہیں، تم سے بالا تر ہیں. یعنی ہر انسان جو رسول کے زمانے میں ہے وہ اپنے رسول کو اپنے سے زیادہ اہمیت دے، اماموں کے زمانے میں جو ان کے امتی ہیں وہ اپنے وقت کے امام کو اپنی ذات سے زیادہ اہمیت دیں. اگر امام حکم دے تو امام کی بات کے اوپر فوراً سرے تسلیم خم کرے، جیسا امام کہتے ہیں ویسا انجام دے. تو اب تک لوگوں نے امام کے حق کو نہیں سمجھا، پروردگار عالم نے کہا کہ زمین کے اوپر ان کو کمزور بنایا گیا. ہمارے تمام معصومین مظلوم گزرے ہیں، ہم اس مظلومیت کے اوپر آج روتے ہیں. امام علی کو کہتے ہیں اول مظلوم سے، جو لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں ان کو زیارتوں کے جملات سے بہت اچھی طرح سے آگاہی. زیارت عاشورہ میں بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے اوپر گریہ کرتے ہیں، اور جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو ہم اس میں بھی یہی کہتے ہیں معصومین والمظلومین. یہ وہ امام تھے جو سب ظلم کا شکار رہے. کس نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر؟ کیا ظالم جابر حکمرانوں نے ظلم کیا تھا؟ ظالم جابر حکمرانوں سے ظلم کیا تھا، لیکن ان ظالم جابر حکمرانوں کا ہر دور میں لوگوں نے ساتھ دیا تھا. لوگوں نے آئمہ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی اور آواز نہیں اٹھائی. لوگوں نے آئمہ معصومین علیہ السلام کی مظلومیت کے خلاف احتجاج بن کر صدا بلند نہیں کی، اپنے قول اور فعل سے کچھ عمل نہیں کیا. اتنے مظلوم تھے مولا کائنات کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے سینے میں علم جمع ہے اور میں کسی کو دے نہیں سکتا، کیونکہ لینے والوں میں سکت نہیں ہے، سننے والے سمجھ نہیں سکتے. امام زین العابدین علیہ السلام نے درود بھیجے گا، ثم صلی علی محمد ما محمد وجل فرجہ. ایک شخص کے سامنے یہی مفہوم بیان کیا، زبرہ نام کر کے ایک شخص تھا، اس سے کہا کہ میں اپنے سینے میں وہ کچھ رکھتا ہوں اور وہ معلومات میرے پاس ہیں کہ اگر لوگوں کو بتاؤں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور بتانا بھی لازمی ہے. یعنی آئمہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاتے تھے. حضرت علی علیہ السلام نے اتنے خطبے دیے لیکن اور بھی بہت کچھ تھا جو بتا سکتے تھے، جس کو جا کر مولا کنویں میں بیان کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی. اب تک وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی. چوتھے امام کے زمانے میں بھی امام نے زمرہ سے یہی بات کہی، تو اس نے کہا کہ مولا آپ بیان کریں. امام نے بس بہت مختصر، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتائی، امام نے بتایا جب کوئی فاسق گناہگار آدمی بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو جب اس کے جنازے کو لوگ اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، اگر سننے والے کان ہوں، کیونکہ بہت چیزیں ایسی ہیں، بہت سی حقیقتیں جو ہم سنتے نہیں ہیں، سن نہیں سکتے. امام نے کہا اگر سننے والے کان ہوں تو وہ سنیں کہ وہ مردہ اس وقت پشیمانی اور ندامت کے عالم میں فریادیں بلند کر رہا ہوتا ہے کہ میں اب عذاب کی طرف جا رہا ہوں اور اللہ کے عذاب کے فرشتے میرے اوپر نازل ہو چکے ہیں. اپنی حقیقت کو اس وقت وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے. تو اس وقت زمرہ نے تمسخر کر کے اور طنز میں امام سے کہا تو پھر تو وہ کھڑے ہو کر لوگوں کے کاندھوں پر اچک بھی سکتا ہے. امام کو بہت غصہ آیا، امام غضبناک ہوئے. یہی وہ چیز تھی جس کو امام نے پہلے سے ہوشدار کر دیا تھا کہ حق بات کو، سچ بات کو، نیکی کی بات کو سمجھنے والے اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور لوگ تمسخر کرتے ہیں میں اطہار علیہ السلام کا. جب اس نے یہ بات کی، حدیث رسول کی، رسول اللہ کی حدیث تھی یہ جس کو نقل کرتے آئے آئمہ معصومین، ایک کے بعد دوسرے نقل کیا، یہاں تک کہ چوتھے امام نے اس کو یہ حدیث سنائی، تو اس نے کہا کہ اچک بھی سکتے ہیں. مولا بہت ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، اور امام نے اس کے اوپر نفرین کی. یہاں تک کہ 40 دن کے بعد وہ شخص جو ہے وہ مر گیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کی داد و فریاد کی جو سننے والے کان تھے، سنا انہوں نے جب وہ دفن ہو رہا تھا کہ وہ دین کر رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے، کیونکہ جو سن سکتے تھے انہوں نے سنا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور جیسے ہی قبر میں اس کو لٹایا گیا تو وہ فریادیں کر رہا تھا. پروردگار عالم نے عجیب حقائق رکھے ہیں. آئمہ معصومین علیہ السلام کی مظلومیت ایسی تھی کہ قلیل چند لوگ ہوتے تھے ہر دور میں جو مولا کا ساتھ دینے والے ہوتے تھے. چوتھے امام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، پھر پانچویں امام کے زمانے میں بھی، یہاں تک کہ ہر امام کو یا تلوار سے یا زہر سے شہید کیا گیا. یہ مظلومیت تھی آئمہ. زندان میں رہے ہمارے ساتویں امام 14 سال مسلسل قید میں. امام محمد تقی علیہ السلام صرف 25 سال کی.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
صرف 25 سال کی عمر میں امام کی شہادت ہو گئی. یہ ساری تاریخ مظلومیت آئمہ سے بھری ہوئی ہے، اور پروردگار عالم نے کہا کہ لوگوں نے ان کے حق کو غصب کیا. کبھی بنو امیہ آئے، کبھی بنی عباس آئے، کبھی آل مروان آئے، اور جو جو ظالم جابر حاکم آتا تھا اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے لوگوں کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ ان کا ساتھ خاموشی سے دیتے تھے. واقعہ کربلا بہت بڑی مثال. واقعہ کربلا میں کیا ہوا کہ کوفے والوں نے 18,000-25,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جب نصرت کا وقت آیا، جب امام کی مدد اور حمایت کا وقت آیا، تو یہ لوگ خاموش رہے، سکوت طاری ہو گیا. یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار استعمال کرتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اکثریت ایسی ہے جس کے دل کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ مہر خدا لگانے والا ہے، اللہ کا تو کام ہدایت کا تھا، پھر پروردگار عالم نے مہر کیوں لگا دی؟ انسان کے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو باعث بنتے ہیں کہ اس کے بعد مزید اس کو ہدایت نہیں ملتی، انسان اچھائی کی طرف نہیں بڑھتا، ضمیر جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اور اب تک وہ زمانہ، وہی کیفیت باقی ہے، کیونکہ اگر یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جاتا. اب بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، غفلت کے پردوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بھی بیدار نہیں ہو رہے. جب تک لوگ بیدار نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے وقت کے امام کا ظہور نہیں ہوگا.
بھیجے گا صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. محمد وآل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بس اس آیت کی طرف دوبارہ آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گی کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَنَّ نَمُنَّ. نُرِيدُ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے. اللہ نے ارادے کی اپنی خبر دی ہے، اللہ نے اپنے ایک وعدے کی خبر دی ہے. ان نمنا کہ ہم منت رکھیں، احسان کریں، نیکی کریں، اور یہ احسان جو ہے وہ عربی میں نیکی کے معنوں میں ہی ہوتا ہے، بھلائی کے معنوں میں. علی الذین استضعفوا، ان لوگوں کے اوپر جن کو کمزور کیا، الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، زمین والوں نے زمین کے اوپر ان کو کمزور کیا، ان کے حق کو غصب کیا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کیا اللہ احسان کرنا چاہتا ہے؟ کون سے احسان کی خبر دے رہا ہے؟ کون سی بھلائی کی خبر دے رہا ہے کہ ہم ان کو زمین کے اوپر اپنا امام اور وارث قرار دیں؟ یہ خبر اب تک نصداق میں نظر نہیں آئی، اب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، بلکہ ہم اور آپ اسی وعدے کے انتظار میں ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہو. ہم منتظر ہیں کہ کب ہمیں زمین کے اوپر ائمہ اطہار کی رجعت نصیب ہو، اور ہم زمین پر حکومت اسلامیہ، اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت کو، اللہ کی قائم کردہ حکومت کو، ولایت کو دیکھیں. امام ہمارے تشریف لائیں اور اس پوری دنیا کے اوپر پرچم اسلام لہراتا ہوئے نظر آئے. امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ پر فرجہ شریف کی مولا کی حکومت ہو، اور اس کی خبر قرآن نے بھی دی، اور یہ خبر معصومین علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں بھی دی کہ ایک ہمارا فرزند امام حسین علیہ السلام کی نبی پشت میں سے، نبی نسل میں سے دنیا کے اوپر حاکم ہوگا، جو زمین کو عدل اور انصاف سے اس وقت بھرے گا جب زمین ظلم اور جور سے، فسق و فجور سے بھری ہوئی ہوگی. یہ خبر ہر معصوم نے دی ہے. رسول اللہ سے ہی صرف 2000 احادیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نقل ہوئی ہیں. پھر امام علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں امام مہدی کا تذکرہ کیا. جناب سیدہ نے بھی اپنے آنے والے فرزند کو، جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، 1150 سال گزر گئے امام کی غیبت کو، ان کے بارے میں ہر معصوم بتا رہا ہے. کیونکہ امام مہدی نے جو کام کرنے ہیں وہ کام ہیں جو اب تک ائمہ کی تاریخ میں نہیں ہوئے. 11 اماموں میں سے کوئی وہ کام نہیں کر سکا، حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی بڑی عظیم قربانی دی. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسینیت اور یزیدیت الگ الگ ہو گئی. پتہ اگر امام اتنی عظیم قربانی نہ دیتے تو پھر یہ ہوتا کہ جو کچھ معاویہ اور یزید نے کیا تھا، جو یزید کر رہا تھا، اس کے بعد آنے والی جو اس کی نسلیں کرتی، وہی اسلام سمجھا جاتا، اذانیں بھی ختم ہو جاتی، دین کی تمام تر چیزیں مٹ جاتی، اور وہی کفر نام تبدیل ہو جاتا اس کا اسلام. اب یزیدیت اور حسینیت پہچانی گئی واقعہ کربلا کے بعد، لیکن کیا حکومت اسلامی آ گئی جس کا اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ حق ہے ائمہ اطہار کا؟ عدالت کا نفاذ، حکومت کا نفاذ، وہ حق قائم ہے اطہار کا، جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے بھی بار بار اس پورے واقعے میں مدینہ سے کربلا تک بیان کیا کہ ولایت اور رہبری ہمارا حق ہے، وہ غصب کیا گیا ہے. انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمارے حق کو غصب کیا ہے، ہمارے مال کو غصب کیا ہے، ہماری قوت اور طاقت کو غصب کر لیا، اور اسی مصیبت پر تو ہم روتے ہیں کہ مولا علی کی مصیبت کیا ہے؟ امام کی خلافت کا غصب کرنا تھا، امام سے وہ قوت اور قدرت لے لینا تھا جس کے ذریعے سے امام عدل اور انصاف کا نفاذ کرتے. تو جب اتنا بڑا ظلم ہمارے ائمہ پر گزر گیا، 11 اماموں پر گزر گیا، آخری امام کے ساتھ عجیب علیحدہ ایک معاملہ ہے کہ آخری امام کو اللہ نے پردہ غیبت میں اٹھا لیا، باقی کسی امام کو نہیں اٹھایا تھا. 11 امام بھیجے، مسلسل آزمایا امتیوں کو، کسی نے امام کے ساتھ وفا نہیں کی، سب نے ائمہ کے ساتھ ظلم کیا. اور مت کہیں کہ ہر زمانے کے حاکم جابر وہ ظالم ہوتے تھے جو کہ حکمرانی کرنے والے تھے، بلکہ ظلم میں شریک ہر زمانے کی عوام بھی ہوتی تھی، لوگ ہی ہوتے تھے. اگر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے. انقلاب اس وقت آتا ہے جب عوام حرکت دکھاتی، لوگوں کی وجہ سے ظلم ہوا ائمہ پر. اب پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ جب تک تم لوگ تیار نہیں ہو جاؤ، اس وقت تک میں اپنے آخری حجت کو، آخری نمائندے کو، بقیت اللہ کو نہیں بھیجوں گا. بقیت اللہ، اللہ کا بچایا ہوا، اللہ کا محفوظ کردہ، اللہ نے جس کو سنبھال کے رکھا ہوا، خیر لکم، تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان بن جاؤ، اگر تم مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ، عمل کے میدان میں آ جاؤ. جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ قرآن میں، وہاں وہاں عمل کی بات. اور امام نے بھی ہمیں بتایا کہ غیبت کے طولانی ہونے کا سبب غیبت میں کا جو امام کا ظہور نہیں ہو رہا، مسلسل غیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب تمہارے اعمال ہے، تمہاری بدعمالیاں ہیں، اور یہ وہ چیزیں جس کی جانب اب تک قوم توجہ ہی نہیں دے رہی کہ ہمارے اعمال میں بھی کوئی خرابی، توجہ دی نہیں جا رہی. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پردہ غفلت میں ابھی بھی باقی رہیں، لیکن یاد رکھیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. امام صادق علیہ السلام سے درود بھیجے گا،
ثم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہ،
جس کا ترجمہ یہ ہے پس تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، یہ مولا یہ نعمتیں کون سی ہیں جس سے روز قیامت سوال کیا جائے گا؟ کیا پروردگار عالم ہم سے رزق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہم سے روٹیوں کے بارے میں اور باقی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ امام نے کہا یہ نعمت ہم اہل بیت، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو تم پر اپنی نشانیاں بھیجی تھیں، حجتیں بھیجی تھیں، اماموں کو بھیجا تھا، ان کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ ہمارا فرض اس وقت اپنے امام کا حق ادا کرنا ہے، ہماری گردن پہ سب سے زیادہ ہمارے زمانے کے امام کا حق ہے، باقی ائمہ کا بھی ہے لیکن ان کا سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہر زمانے کے لوگوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کی نصرت اور یاوری کرے، ہر زمانے کے لوگوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کا ساتھ دیں، جو امام کہے وہ کریں، امام کی بات کو سنیں، امام جس چیز سے روک دے اس سے رک جائے. 61 ہجری کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا، جو اس وقت لوگ وہاں تھے جو زندہ تھے، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے 12ویں امام کے بارے میں کیا کام انجام دیے، ان کی غیبت طولانی ہو رہی تھی تو ہم نے ان کو یاد کیا یا نہیں کیا. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو اپنے امام کے بارے میں کبھی خیال ہی نہیں آتا، یعنی ہم دن بھر زندگی میں مصروف رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں کبھی امام کو یاد ہی نہیں کرتے، یہ تو عزاداری الحمدللہ اس فرش کے توسط مجلسوں میں آ کر ذکر سن لیتے ہیں 12ویں امام کا، اس وقت امام یاد آ جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ 365 دنوں میں جب کوئی سنانے والا نہیں ہوتا، جب کوئی امام کو یاد دلانے والا نہیں ہوتا، تو 12ویں امام کی کتنی یاد ہمارے دلوں میں ہوتی ہے؟ کتنا ہم امام سے اپنا رابطہ برقرار رکھتے ہیں؟ ہمیں غیبت کے زمانے میں امام سے بالکل نزدیک رہنے کے لیے کہا گیا، بتایا گیا. مثلا دعائے عہد، ایک دعا جو کہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی ہے. دیکھیے جو بھی انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، کسی سے بھی رابطہ رکھتا ہے، کوئی رشتہ ناتا ہوتا ہے، تو اس سے تعلق برقرار کرنا لازمی ہو جاتا ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ جن سے رشتہ داریاں ہیں، خون کے رشتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کی جائے، یعنی اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عادت کے لیے جائیں، کبھی کبھار ان سے احوال پوچھیں، کبھی ان کو ضرورت پڑ جائے پیسوں کی، وہ مشکل میں ہوں، گرفتار ہوں، تو ان کی مدد کی جائے، یہی صلہ رحمی ہے. ان کا کوئی مر جائے تو آپ جائیں، کوئی زخمی ہو جائے تو جائیں، یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنا محبت اور ایک رشتہ داری کا لازمہ ہے. ہمارا امام سے رشتہ، ایمان کا رشتہ، اتنا بڑا رشتہ کہ پروردگار نے کہا رسول اولا بانفسکم، تمہارے نفوس پر برتری رکھتا ہے. جتنی اپنی فکر نہیں کرو اس سے زیادہ اپنے رسول کی فکر کرو، جتنی اپنی فکر نہیں کرو اس سے زیادہ اپنے امام کی فکر کرو. ہم اپنے امام کے بارے میں اتنا بھی نہ سوچیں کہ صبح اٹھیں اپنی ماں کو بھی سلام کیا، دادی کو بھی، نانی کو بھی، اور گھر والوں کو، امام کو کوئی سلام نہیں کیا. امام سے اس بات کا تجدید پیمان و عہد نہیں باندھا کہ مولا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، دعا عہد پڑھیں گے تو یہ کام ہوگا، یہ دعا بتائی گئی کہ دعا عہد پڑھو، اور اگر 40 دن تک پڑھیں گے، کوئی مسلسل 40 دن تک یہ دعا پڑھتا رہے، تو اگر مر بھی جائے گا تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اس کو امام کی زیارت نصیب ہوگی.
صلی محمد و آل محمد واجل فرجہ.
ائمہ میں سے 12ویں امام کی ہی غیبت ہے، اور یہ روٹین نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ائمہ کو اللہ نے بھیجا ہے تو اس لیے کہ وہ پردہ غیبت میں اٹھا لے، باقی اماموں کو بھی پروردگار عالم نے بھیجا تھا. یہ غیبت خود امام کا ہمارے درمیان موجود نہ ہونا، امام کا ہمارے درمیان سے غائب ہو جانا ہمارے لیے سزا ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس سزا کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم پر یہ سزا ہے، اس سزا کو ہم محسوس کریں کہ اگر ہمارے امام نہیں ہیں تو ہمارے درمیان کوئی چیز کم ہے. جو لوگ دعائیں ندوہ پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ کہاں ہیں وہ جو زمین اور آسمان کے درمیان سبب اتصال ہے، ان کی وجہ سے پروردگار عالم ہمیں رزق اور روزی دے رہا ہے. تو جب دعائیں ندوہ پڑھتے ہیں، داد و فریاد کرتے ہیں تو یہ احساس ہمارا زندہ رہتا ہے، ورنہ یہ احساس مر جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا دعائیں ندوہ کے اجتماعات کیے جائیں، لوگوں کو بلایا جائے، خواتین کے درمیان، مردوں کے درمیان اجتماعی طور پر اس دعائے ندوہ کو پڑھا جائے تاکہ امام کے ظہور میں تاجیل ہو. مولا نے کہا جتنی تم ہمارے ظہور کی تاجیل کی دعائیں کرو گے اس میں تمہاری عافیت ہے، تمہاری بھلائی ہے. ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم امام کے ظہور کی تاجیل کی دعائیں کریں، واجل فرجہم درود کے ساتھ پڑھیں. لوگ سوال کرتے ہیں بھئی واجل فرجہم کا کیا مطلب ہے؟ اجل فرجہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کو پکار رہے ہیں کہ آپ کے ظہور میں تاجیل ہو جائے، اور رجعت یعنی امام جب آئیں گے تو اس کے بعد باقی آئمہ کی آمد ہوگی، ہر امام نے دوبارہ سے آ کر حکمرانی کرنی ہے، ان کی حکومت کا دور ہوگا. اچھے لوگ بھی آئیں گے، برے لوگ بھی آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے، امام حسین علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے، اور کربلا میں جو مقتولین تھے امام کے جو دشمن تھے وہ بھی دوبارہ آئیں گے، پھر دوبارہ سے جنگ ہوگی، امام خون حسین کا بدلہ لیں گے. بس یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت کا ہمیں انتظار ہونا چاہیے. یاد ہمارے دل میں صرف محرم اور سفر میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ باقی دنوں میں بھی ہونی چاہیے. اب خالی اگر واجل فرجہم کہتے رہیں اور دعائیں پڑھ لیں، دعائیں ندوہ بھی پڑھ لی، ہم نے دعائیں بھی پڑھ لی، تو کیا امام کا ظہور ہو جائے گا؟ امام کا ظہور محض دعاؤں سے بھی نہیں ہونا، بلکہ دعاؤں کے ساتھ گناہوں کی کمی سے امام کا ظہور ہوگا کہ ہم اپنے گناہ بھی کم کریں. سب سے اہم چیز یہ تقویٰ کے بارے میں جب معصومین سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بیان کیا کہ تقویٰ میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. اگر کوئی شخص اچھائیاں کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے تو جتنی اچھائیاں ہیں وہ گناہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. جتنے ہم گناہ ساتھ کریں، گناہ ہمارے باعث بنتے ہیں کہ ہماری اچھائیاں بھی ختم ہو جاتی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے زیادہ اجتناب کرے، اور ہر گناہ باعث بنتا ہے کہ انسان کی توفیقات سلب ہو جاتی. ہم ایک گناہ کرتے ہیں ہمیں اس سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی. ہمارے جو اس وقت معاشرے میں گناہ رائج ہے بہت زیادہ ہے، اور خصوصاً جو کام کرنے چاہیے، ایک مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے میں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتی، عزاداری کے حوالے سے یہ فرش عزا جس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا چاہیے، اس عزاداری سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ عزاداری ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں اور آپ کو تبدیل کر دے، وہ اعمال ہمیں سکھا دے جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو جائے، ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. ہماری مجلسیں بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. عزاداری کو اگر آپ حساب کریں کہ پچھلے گزشتہ 30-40 سال میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس مجلسوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے، کتنی مجلسیں ہوتی ہیں اور لوگ کتنے مجالس سنتے ہیں، لیکن 30-40 سال میں لوگوں کے اندر کتنی تبدیلی آئی؟ انفرادی طور پر کچھ لوگوں میں تبدیلی آئی، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمارا معاشرہ پاک ہو گیا. اہل بیت نے جس چیز کو دینا چاہا تھا وہ علم تھا. حضرت علیہ السلام نے علم کی بات کی اور یہ کہا مولا نے کہ ہمارا چاہنے والا یا طالب علم ہوگا یا خود معلم ہوگا، یا عالم ہوگا یا سیکھنے والا ہوگا یا سکھانے والا ہوگا. اور ہماری سوسائٹی میں علم کی کیا کیفیت؟ دیکھیے ایک دو مثالیں صرف دے رہی ہوں، میں اس بات کو بہت اس کے اوپر سیمینار نہیں ہو رہا کہ علم کی کتنی کمی ہے، بس صرف ایک دو مثالیں دوں گی کہ علم کی اتنی کمی ہے ہمارے یہاں کہ جب مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں جب حدیث قصہ پڑھی جاتی، جب حدیث قصہ جو ہماری شیعت کا، ہماری دعاؤں کا انتہائی اہم جز ہے، ہر گھر میں حدیث قصہ موجود ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو لوگ کئی سالوں سے بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط حدیث قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیر زبر پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہوتا ان کو کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جائے گا، غلط الفاظ پڑھ رہے ہو، تعلیم نہیں ہے کہ عربی صحیح کیسے پڑھنی ہے، لوگ عربی غلط پڑھ رہے، بچوں کو مدرسے نہیں بھیجا جاتا، بچے دین کے اوپر بس ایسے ہی عمل کر رہے ہیں جس طرح سے انہیں ادھر ادھر سے پتہ چل جاتا ہے. تو جب اتنے علم کی کمی ہے تو ہمارے امام کے ظہور میں تاجی کیسے ہوگی؟ علم کو بڑھانا ہمارا فرض ہے، ان ممبروں سے بھی اور اس کے علاوہ مدارس کے قیام سے بھی، مدرسوں کا قیام ہونا چاہیے، الحمدللہ ہے بھی مدرسے، ان مدرسوں کی طرف رخ بھی کرنا چاہیے، یہ نعمتیں ہیں. اگر ہم امام کے ظہور میں کوئی کمی کر رہے ہیں، ظہور کے انتظار میں امام کا ظہور نہیں ہو رہا، اس میں ایک کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ تمہارے زمانے میں مدرسے تھے، تمہیں لوگوں نے دعوت بھی دی تھی، پھر بھی تم نہیں گئے مدرسوں میں، جا کر نہیں سیکھا عربی کیسے پڑھنی ہے، کیا احکامات ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، خمس نہیں نکال رہے لوگ. امام کا حق، امام کا واجبی حق، امام کا حق ہے ہماری گردن کے اوپر. اگر ہم خمس نہیں نکالتے تو ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہمارے روزے صحیح نہیں ہیں، جس کپڑے میں ہم نے نماز پڑھی اگر اس کا خمس صحیح نکلا ہوا تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، جس جگہ پر جس گھر میں ہم نے نماز پڑھی اگر اس مکان کا خمس صحیح نکلا ہوا تو نماز باطل ہو جائے گی، حج کر کر آگے بغیر خمس نکالے تو حج صحیح نہیں ہے. کتنے ایسے مسائل ہیں جو لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم دین سے کتنا دور ہیں، توجہ دلائی بھی نہیں گئی، اور کچھ لوگوں کی توجہات ہیں بھی نہیں، جب دلائی بھی جاتی ہے تو توجہ نہیں کرتے. تو ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اگر توجہ دلائی گئی تھی اور مدرسے قائم تھے، کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں سیکھا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بس تم سے سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں. مدرسہ نعمت ہے، عالم نعمت ہے، علم سکھانے والے نعمت ہے، یہ مواقع اگر ہیں اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا تو کفران نعمت کر رہا ہے، کفران نعمت ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے. درود بھیجے گا محمد اللہ
اللہم صلی علی محمد و علی محمد اجل فرجہ.
مولا نے اپنی وصیت کی، ہم الحمدللہ محبت رکھتے ہیں، علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں اور اس بات کو بار بار دہراتے ہیں، زینو مجالسکم بذکر علی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے مزین کرو. علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. کیوں ہے علی کا ذکر عبادت؟ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے جو بھی بات کہی ہے وہ ہدایت کی بات کہی. جتنا ہم مولا کا ذکر کریں گے، جتنا مولا کے اقوال کو دہرائیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اتنا ہم ہدایت سے قریب ہوتا چلے جائیں گے، خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جو حضرت علیہ السلام نے بتایا، مولا نے وصیت کی. وصیت کتنی اہم چیز ہوتی ہے. اگر میرے ماں باپ مجھے وصیت کر کے چلے جائیں کسی بھی بات کی، میری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے اس قبرستان میں دفن کرنا واجب ہو گیا، عمل کرنا. اب اگر وہاں پر کہیں پروردگار عالم کو حیات نصیب کرے، اگر امریکہ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر مجھے دفن کرو، ہم پر واجب ہے کہ ہم ڈیڈ باڈی کو یہاں لے کر آئے. وصیت کے اوپر عمل کرنا ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے چیز وصیت. میں وصیت کر دوں میرا اتنا مال فلاں کام میں لگا دوں، ضروری ہے، نہیں کریں گے گناہگار ہیں ورثہ. مولا اپنے چاہنے والوں سے ہم سے کیا کہہ کر گئے، ہمیں وصیت کی حضرت علی علیہ السلام نے، اوسی کما بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی کہ پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچو، گناہ نہ کرو اور اپنے امور کو منظم کرو، نظم و ضبط. مسلمان اور شیعہ وہ ہو جو نظر آئے کہ یہ پنکچوئل ہے، یہ بد نظم نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے شیعہ. ہماری مجالس ہماری نظم و ضبط کی آئینے دار ہونی چاہیے، ہمارا نظم و ضبط یہاں سے پتہ چلنا چاہیے. اب دیکھیے ہم اس کے بنیادوں میں ہی کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بنیادی طور پر ہی غلط. بہت جگہ پر میں نے مسئلہ حل بھی کیا، اس لیے میری جرات ہوتی ہے کہ میں اس کو بار بار بتاؤں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار لوگوں نے اس مسئلے کو صحیح کیا ہے، سمجھا انہوں نے کہ کس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. وقت کی پابندی، ہم اعلان کریں 4 بجے مجلس شروع ہوگی اور شروع کریں 5 بجے. اچھا یہ اعتماد دیکھیے سامعین کا اور سننے والے جو خطاب کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم 4 بجے مجلس شروع کریں گے. جیسے ہی لوگوں نے سنا تو فوراً کیا کہا 4 بجے کا اعلان ہے, شروع تو 5 بجے ہوگی. جس نے رکھی ہے مجلس, یعنی یہ مسلسل ہم جھیل رہے ہیں مسئلہ, جس نے مجلس رکھی ہے وہ مجھ سے کہے گا دیکھیں آپ ذاکرہ ہیں, مجھے پتا وقت کی پابند ہے, میں 5 بجے شروع کروں گی لیکن میں نے اعلان 4 بجے کا کیا. یہ چیز اتنی رائج ہے, کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ لوگوں کے عیب ہم کھول رہے ہیں, بلکہ یہ رواج ہے ہماری مجالس کے اعلانات کا. اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ 2-2 گھنٹوں کا مارجن ہوتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے, مغرب بعد شروع ہو رہی ہے مجلس, اس قوم کو وقت کا ذرا سا بھی احساس نہیں. اچھا اب اس مسئلے کا حل کیا ہے, حل کیا ہے اگر ہم لوگوں سے پوچھیں, کیونکہ شاید آپ یہ صرف دیکھ رہی ہوں, ہم اس مسئلے کو ڈسکس کر چکے ہیں, لوگ 2.25 مہینے مجالس کرتے ہیں, ہم سال بھر ان مسائل کے اوپر سوچتے ہیں کہ کیسے مجالس کو بہتر کیا جائے, سیمینارز ہوتے ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, سولوشن نکالتے ہیں کہ آخر کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے, اور الحمدللہ جس جس نے عمل کیا ہے بہتری بھی آئی. مسئلہ سارا عمل کا ہوتا ہے, نظم و ضبط کو ایجاد کرنا, پابندی کرنا, یہ بھی ایک عمل ہے کہ ہم منظم ہو جائیں. آپ نے جو اعلان کیا یہ آپ کا ارادہ ہے, پروردگار عالم قرآن کریم میں کہتا ہے جب تم نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہے, عمل کو فیصلہ کر لیا کہ کرنا ہے تو عمل. آپ نے 4 بجے کا ارادہ کیا ہے, اب 4 بجے مجلس شروع کر دے. اس جگہ پر جو میزبان ہیں, جو فرش اعضا بچھاتے ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, مجمع نہیں آتا. گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے دیر سے مجلس شروع ہونے کا, مجمع. مجمع سے پوچھے تو کہے گا بھائی ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے 4 بجے کا کہا شروع پہ 5 بجے کریں گے, ہم کیوں جائیں. بات بھی بہت منطقی ہے, کیوں 1 گھنٹہ کوئی کہیں جا کر بیٹھے جب ان کو 5 بجے شروع کر. سولوشن ہے کوئی اس بات کا, کوئی حل ہے؟ حل یہی ہے کہ اصلی ذمہ دار اس مسئلے کے وہ لوگ ہیں جو مجلس کو رکھتے ہیں, برپا کرتے ہیں, وہ مجلس کو شروع کر دیں. سب سے بڑی بات آپ کا عقیدہ, آپ سب لوگ اس بات کے قائل ہیں. فرض بھیج جاتا ہے بی بی سیدہ تشریف لاتی ہوں, معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, جب فرض بھیج جاتا ہے تو ہم دعوت دے چکے ہوتے ہیں, آپ شروع کریں حدیث کے ساتھ. برکت دیکھیں حدیث کے ساتھ, حدیث کے ساتھ یہ برکت سے مجمع بھی آئے گا, اور سب سے بڑی بات کسی کا وقت ضائع نہیں ہوگا. وہ مجالس جو نظم و ضبط سے شروع ہوتی ہیں, نظم و ضبط سے ختم ہوتی ہیں, وہ مجالس بہت اچھی ہوتی ہیں ہر لحاظ سے, اس میں کسی قسم کی کوف اور کسی قسم کا برڈن نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ہمارے اوپر زیادتی نہیں ہوئی. جب آپ ایسی مجلسوں میں سے جس کا آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کب شروع ہوگی, کب ختم ہوگی, کیا ہونے والا ہے, آپ جائیں وہ سارا دن آپ کو بوجھل محسوس ہوگا, کیونکہ زیادتی ہوئی ہے, وقت کا ضیاع ہوا ہے, ہم نے اسراف کیا ہے. اسراف کیا ہے؟ اسراف, اسراف کا مطلب ہے ضائع کرنا. اب ضروری نہیں اسراف جو ہے وہ رزق میں ہی محض ہے اسراف, بلکہ اسراف کا بھی بہت بڑا مفہوم ہے. ہم زیادہ کھا رہے ہیں یہ بھی اسراف ہے, ضرورت نہیں تھی زیادہ کھائے پھینک دیا وہ بھی اسراف ہے. جس کو ضرورت نہیں ہے وہ کھا رہا ہے, جس کو ضرورت ہے اس کو نہیں دیا جا رہا, یہ بھی اسراف. وقت کا اسراف, وقت کا ضیاع, کہ ہم جہاں وقت صرف کرنا چاہیے ہم وہاں صرف نہیں کر رہے, وقت ضائع کر رہے, اس طرح وقت ضائع ہو رہا ہے. 2 مجلسیں اچھے طریقے سے ہو سکتی تھی, ہم نے سارا ٹائم ایک ہی مجلس میں لے لیا, اور اس کے آگے پیچھے جو غلطیاں ہوں گی کہ کسی ذاکرہ کو پہنچنے میں اگلی مجلس میں دیر ہو گئی, پتا چلا مجمع بیچارہ کہیں اور جانا چاہتا وہ پھنس گیا, کتنے مسائل ہوتے ہیں صرف بد نظمی کی وجہ سے. اور اعتماد نہیں ہے, یہ اعتماد جو رکھ رہا ہے مجلس اور جو سامعین ہیں ان میں کیسے ڈیویلپ ہوگا, اسی وقت ہوگا جب ہم سچے بنیں گے, جب ہم سچائی کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے, جان لیں سننے والے کہ انہوں نے جو کہا ہے اسی وقت شروع کریں گے. ہم نے کہا 4 بجے, عمل کر کے دکھایا 4 بجے شروع کر دیا, مت سوچے 2 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں, یہ بات اہم نہیں ہے, جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیویاں ہیں, معصومین ہیں, وہ جو دو آدمی بحث پر آئے ہیں وہ زیادہ گران قدر ہیں، جو نہیں آئے ان کی امپورٹنٹ نہیں، ان کی امپورٹنس نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے، بلکہ ان کی زیادہ امپورٹنس ہے جو آئے ہیں. اس لیے وقت پر مجالس کو شروع کریں اور سوچیں یہ کہ ہم نے وقت پر ہی پہنچنا ہے. جو جانے والے ہیں مجلسوں میں ان کو بھی وقت پر پہنچنا چاہیے، کیونکہ جو حدیث سے قصہ ہے وہ اصل مجلس، حدیث سے قصہ میں ہی آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس بزم میں ہے، خدا متعال ان کے اوپر اپنے فرشتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کے اوپر رحمت اور مغفرت کی دعائیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں. اہل بیت کی نظر خاص
اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرجہم.
اہل بیت کی نظر خاص ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو مجلس میں اول سے آ کر بیٹھتا ہے. اگر آگے آ کر بیٹھے، شروع سے آ کر بیٹھے، یہ فضیلت ہے. سب سے زیادہ مجلس سے وہ لے کر اٹھے گا جو یہ کام کرے گا، کہ ہر مجلس میں شروع سے جائے، اختتام تک رہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری مجلسیں جتنے محلے میں ہو رہی ہیں، رشتے داروں میں، سب کو ہم اٹینڈ کریں. اگر ہم نہیں کر سکتے تو موظف نہیں ہے کہ ہم سب جگہ جائیں، ایک جگہ بیٹھے وہاں سے اٹھے پھر پانچ منٹ بعد پھر دوسری جگہ چلے گئے، بلکہ جہاں بیٹھی ہیں آپ ابتدا سے انتہا تک پوری مجلس کر کے اگر آپ کچھ لے کر اٹھتی ہیں تب فائدہ ہے. پروردگار عالم ہم سب کو ان مجالس کو بہتر سے بہتر بنانے، امام کے ظہور میں تاجیل کے اسباب فراہم کرنے کی توفیق دے. درود بھیجے گا محمد و
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
علی بن مہزیار امام کے چاہنے والے اور انتہائی صاحب تقویٰ علم، پرہیزگاری رکھنے والے عالم دین، ایک مرتبہ حج کی نیت سے پہلے مدینہ لوگ جاتے ہیں، جب حج کرنے جاتے ہیں پھر مکہ جاتے ہیں، کچھ لوگ پہلے مکہ جاتے ہیں پھر مدینہ جاتے ہیں، تو حج کی غرض سے گئے اور پہلے مدینہ کی زیارت کی. وہاں امام کے متعلق لوگوں سے پوچھا، لیکن کہیں سے انہیں امام زمانہ کے متعلق معلوم نہیں ہوا، کیونکہ بہرحال امام کو دیکھنے والے مکہ مدینہ میں منا میں ہوتے ہیں علماء عرفاء، یہاں تک کہ جب یہ خانہ کعبہ میں آئے وہاں بھی انہوں نے لوگوں سے امام کے متعلق پوچھا. بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں طواف کر کے بیٹھا تو ایک شخص مجھے ایسا نظر آیا جو بہت زیادہ جاذب نظر تھا اور انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا، میری طرف بڑھ رہے. مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں اہواز سے آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم خسیمی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں خسیمی کو بھی جانتا ہوں. وہ بھی ایک پرہیزگار آدمی تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے، اہواز کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے کہا تم ابن مہزیار کو جانتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں وہی ابن مہزیار ہوں. پھر کہتے ہیں جو ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ابن مہزیار تمہارے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام کی نشانی ہے؟ درود بھیجے گا محمد علیہ السلام.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
یہ اپنی جیب میں سے امام کی انگوٹھی نکالتے ہیں جو مولا کی نشانی ان کے پاس تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اس کے اوپر علی اور فاطمہ لکھا ہوا تھا. بس انہوں نے وہ انگوٹھی لی اور اس کو چوما اور گریا کیا. امام کی نشانی کو دیکھ کر، مولا کے اور جناب سیدہ کے نام کو پڑھ کر بہت روئے. اور پھر انہوں نے، ابن مہزیار نے ان سے کہا کہ مجھے امام کے دیدار کی بہت طلب ہے، میں تڑپ رہا ہوں مولا کو دیکھنے کے لیے، لیکن میرے لیے ممکن نہ ہو سکا، جتنی دعائیں کی جتنی کوششیں کی. یہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں امام کا دیدار کرنا ہے تو آج رات فلاں جگہ پر آ جانا. مکے سے باہر ایک جگہ کا انہوں نے نام لیا اس جگہ پر انہیں بلایا، یہاں تک کہ رات کے اسی پہر میں بہت مشکل سے انہوں نے اپنے خیمے میں وقت گزارا، تیاری کی امام کے دیدار کے لیے، اور تڑپتے رہے بے چینی کے ساتھ. یہ جب وقت گزر گیا تو پھر اسی جگہ پر آدھی رات کو جس جگہ پر انہوں نے بیان کیا تھا انہی سے ملاقات ہوتی. کہتے ہیں کہ مجھے اپنی سواری پر لے کر چلتے ہیں اور بہت ساری وادیوں سے گزرتے ہوئے طولانی سفر طے کرتے ہوئے ہم ایک مقام پر بیچ میں رکتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں اور پھر دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ دور ایک خیمے میں روشنائی نظر آتی. اب اس جگہ پر یہ مجھے کہتے ہیں کہ اب تم اتر جاؤ. سواری سے اترتے ہیں ابن مہدیار، اپنے پیروں سے جوتیاں اتار دیتے ہیں، لیکن انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری سواری کا کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہیں کرو، یہاں کوئی نہ چور آ سکتا ہے نہ کوئی غیر مومن آ سکتا ہے. اس قصبے میں صرف مومن داخل ہوتے ہیں اور مومن یہاں سے باہر نکلتے ہیں. اور اس خیمے میں پہلے خود گئے، مجھے کہا کہ ابھی توقف کرو، میں واپس آ کر تمہیں جواب دیتا ہوں. جب واپس آئے تو مجھ سے کہنے لگے تمہیں بہت مبارک ہو کہ تمہیں ملاقات کی اجازت مل گئی. بس پھر ابن مہدیار خیمے کے اندر گئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے امام عصر امام زمانہ جل اللہ تعالی
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم،
امام کی زیارت کی تو مولا نے مجھ سے سلام کے بعد یہ کہا کہ ابن مہدیار تم کہاں تھے، ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے ہیں. امام نے جملہ ابن مہدیار سے کہا، یہ جملہ ہمیں تڑپانے والا ہے کہ مولا خود بھی اپنے چاہنے والوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان لوگوں کو پیغام دیا، جو چیز دوری کا سبب ہے وہ ان کے اعمال. امام نے یہاں پر دو گناہوں کا ذکر کیا جس کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا. ابن مہدیار کو امام نے پیغام دیا کہ شیعوں کے دو گناہ ایسے جس کی وجہ سے ہمارا ظہور نہیں ہو رہا. ایک، شیعہ مال کو جمع کرتے ہیں، مومنین اہل ایمان مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، زندگی کا ہم و غم مال کو جمع کرنا بنایا ہوا ہے. ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو، دنیا جمع کرنے میں سب مصروف ہیں. اور دوسرا مولا نے کہا کہ تمہارے طاقتور کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو قوت رکھنے والے ہیں جو طاقت رکھنے والے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو قدرت مند نہیں ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے، جو کمزور ہیں. اس وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی، گناہ مال کی وجہ سے بڑھ رہی. کربلا کو اگر پورا دیکھیں آپ کہ کربلا میں کون سے ایسے گناہ تھے جس کی وجہ سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ جو امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، خور کے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، کیوں مولا کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے؟ کس سے؟ مال کی محبت. جس نے بی بی زینب کو لوٹا اس نے بھی کہا بی بی گریہ بھی کر رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی زادی کو لوٹ رہا ہوں، اور لوٹوں گا نہیں تو کوئی اور لوٹ لے گا. اگر مال کی محبت نہ ہوتی تو جناب زینب کو نہ لوٹتے، اگر مال کی محبت نہ ہوتی تو مسلم ابن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کو تن سے جدا نہ کر. جو امام حسین کا سر لے کر گیا، جو حبیب کا سر لے کر گیا، سب نے یہی کہا کہ ابن زیاد سے انعام ملے. مولا ہم آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یا امام زمانہ ہمارے دلوں کو اس مال کی محبت سے پاک کر. عزاداران امام جب تک یہ محبت دنیا ختم نہیں ہوگی دل سے، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. مولا ہمارے دلوں سے اس مال پرستی کو ختم کر دے. عزاداران امام اس فرش پہ دل چاہتا ہے تذکرہ کروں امام کی اس مصیبت کا جس کو سید سجاد 35 برس تک روتے رہے. جب کبھی امام سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، تو امام نے بیان کیا الشام الشام الشام. آج 29 محرم ہے، کل یکم سفر ہو جائے گی. پہلی سفر کو یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا تھا. ابن زیاد نے کوفہ سے خط لکھا تھا یزید کو، اے یزید بتا دے ان اسیروں کے ساتھ کیا کروں، اگر تم کہتے ہو تو انہیں مدینہ واپس بھیج دیتا ہوں، اگر حکم ہو تو انہیں یہیں پر قتل کر دوں، یہاں زندان میں رکھ کے رہنے دوں، اور اگر حکم دیتے ہو کہ تمہارے پاس شام بھیج دوں تو وہاں بھیج دیں گے۔ یزید نے حکم دیا کہ ان اسیروں کو سروں کے ساتھ شام میں بھیجا جائے۔ عزادارو، شام وہ جگہ جہاں پر اہل بیت کے دشمن ہیں۔ سید سجاد سے جب منہال راوی نے سوال کیا، مولا کوفہ میں بھی تو دربار تھا، مولا کوفہ میں بھی تو زندان تھا، مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی؟ تو امام نے تڑپ کر کہا، منہال شام میں ہمارے قافلوں کو ایسے کوچو شام بازاروں میں لایا گیا جیسے ترک و دلم کے غلاموں کو اور کنیزوں کو لایا جاتا۔ شام میں یزیدی فوجی صدائیں بلند کر رہے تھے، اے لوگوں، یہ باغی گروہ کے اسیر ہیں، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا احترام اور عزت نہیں ہے۔ عزاداروں، بس امام تڑپ کر کہتے ہیں، منہال شامی عورتیں ہمارے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، کوئی پتھر پھینکتا تھا، ایک پتھر میرے بابا کے دندان پر آ کر لگا، میرے بابا کا دانت شہید ہو گیا۔ منہال شامی عورتیں آنکھ کے انگارے پھینکتی تھی، منہال ایک انگارا میرے اندامے پر آ کر گرا، میرا ماما جل گیا، نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے۔ عزاداروں، مولا کو رسیوں میں باندھا گیا تھا تاکہ خاردار تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، اور شام کے مناظر سید سجاد دیکھ رہے تھے۔ سید سجاد، آپ نے کیا کیا نہ دیکھا؟ عزاداروں، روایت میں لکھا ہے کہ مولا نے کہا، منہال شام میں اسیروں کی سواریوں کو سروں کے ساتھ ایسے ترتیب دیا گیا تھا کہ میرے بابا حسین کے سر کے ساتھ پھوپھی زینب کی سواری تھی۔ جب کبھی میری پھوپھی کی نگاہ بابا کے سر پر پڑتی تھی، میری پھوپھی اپنا سر اٹھ کے کھان سے مارتی۔ میں نے 18 بنی ہاشم کے سروں کو موکے نیزا پر بلند دیکھا ہے۔ امام سے کہا، مولا شہادت تو آپ کی میراث تھی۔ مولا نے کہا، بے شک شہادت میراث تھی، لیکن ماں پھوپھی بہنوں کا درباروں میں آنا، بازاروں میں جانا ہماری میراث نہ تھی۔ عزاداروں، شام میں ایک اور دکھ سید سجاد نے دیکھا، وہ چھوٹی بہن امام ایک تشت میں تیرے امام علی مقام ایک رومال سے ڈھکا ہوا آیا، جیسے ہی بی بی کی نگاہ سر پڑی گمان کیا شاید دل بہلانے کے لیے کھانا بھیجا گیا، تڑپ کر کہا پھوپھی اما مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا سے ملا دیجئے۔ یا محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرمانا، خداوندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس پر شرزا کے تصدق میں بخشتے، بار الہ جتنے مومنین و مومنات التماس دعا کہتے ہیں، خدایا جو پریشان حال ہیں، جو مضطرب ہیں، جو غمگین ہیں، خدایا ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، بار الہ جو غم حسین میں شریک ہونے والے ہیں، جو اس فرش عزا پر آنے والے ہیں، جو فرش عزا کو بچھانے والے ہیں، پروردگارہ ان تمام مومنین و مومنات کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، پروردگارہ بحق محمد والے محمد ہم سب کے دلوں میں سے کدورت، نفرت، بغض و حسادت، تمام گناہوں کی میل کو پاک کر دے، پروردگارہ ہمارے دلوں کو اہل بیت عصمت طہارت کے علوم و معرفت سے منور فرما دے، بار الہ بحق محمد والے محمد جتنے مومین مومنات رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، خدایا تو خیر الرازقین ہے، تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا، بار الہ تجھے واسطہ دے کر جب سوال کرتے جناب خدیجہ و فاطمہ زہرا کا، کل مومین مومنات کو رزق کے وافر عنایت فرما، پروردگارہ بحق محمد والے محمد جتنے مومین مومنات اس وقت مریض ہیں، التماس دعا کہتے ہیں، بہت سے مومنین و مومنات کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، بار الہ بحق امام سید الساجدین جو کربلا میں بیمار تھے، بار الہ ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو جو مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، خدایا بحق محمد والے محمد جو علم کی تلاش میں انہیں علم نافع سے مزین فرما، پروردگارہ جو صاحبان علم ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیقات سے نواز، پروردگارہ بحق محمد والے محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے، خدایا ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے، پروردگارہ بحق محمد والے محمد جب امام تشریف لائیں تو ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دینا، بار الہ بحق محمد والے محمد ہر ماں کو ایسی توفیق عطا فرما کہ اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کر سکیں، جب امام تشریف لائیں تو ہماری اولاد امام کی صدا پر لبیک کہنے والی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
Do you want me to talk?